الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بابا سے بلند پڑھے الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، ہم لوگ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان کی یہ بہاریں عطا فرمائی کہ جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اس ماہ مبارکہ کی ایک اپنی چمک، ایک اپنی رونق ہے، ایک اپنی روحانیت ہے کہ جسے ہم سارے مسلمان محسوس کر رہے ہیں. آج ایک نئے موضوع پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا. ہے مشکل موضوع، پتہ نہیں میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا بھی پاؤں یا نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں بولتا جاؤں گا اور اب تمام لوگ اسے سمجھتے جائیں گے. بہت اہم موضوع ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں. ایک ایک بات آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. جو آیت مقدس ہمیں نے قطب شریف کے بعد تلاوت کی، بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ ہے. عموماً میلاد شریف کے جلسوں میں یہ آیت مقدسہ عنوان بیان ہوتی ہے. 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لقد جاءکم رسول، بے شک اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے اس عظیم رسول پہ بڑا گرا ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ جنہیں ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کے بھیجا. اس آیت مقدسہ میں ایک لفظ ہے جس کو سمجھانا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہمارے سامنے، اور انفسکم جو میں نے پڑھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضور کریم علیہ السلام نے انفسکم کے فا پر پیش نہیں پڑھا بلکہ حضور نے زبر پڑھا انفسکم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ حضور نے پڑھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی اور انفسکم کے فا پر حضور علیہ السلام نے زبر پڑا. دھیان رکھنا تاکہ یہاں سے کچھ آپ لے کے اٹھے. حضرت علی اور حضرت انس فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے انفسکم کے فا پر زبر پڑا، اور زبر پڑنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود حضور نے فرمایا، تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو حسب و نسب میں سب سے اعلی ہیں. میرے آبا میں حضرت آدم سے لے کر آخر تک تمام نکاح کرنے والے تھے. اس کو کتاب و شفا جل اول صفحہ نمبر 15 پر بیان کیا گیا. حضور کریم علیہ السلام نے اس آیت مقدسہ کو پڑھا، انفسکم کے فا پر زبر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا، دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں، المواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 55، فرمایا، میں نسبی طور پر سسرالی رشتے سے اور حسب کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ نفیس ہوں، میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کہیں بھی زنا نہیں، سب نکاح سے پیدا ہوئے۔ اب یہاں پر یہ بات بس اتنی سمجھ لو کہ انفسکم انفسکم، یہ دو قرتیں ہیں۔ انفسکم جب ہم پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول تمی میں سے۔ اگر انفسکم کے فا پر ہم زبر پڑ دیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو معنی یہ ہوگا کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے اعلی نسب میں، سب سے اعلی خاندان میں، سب سے اعلی قبیلے میں، سب سے اعلی گھرانے میں، سب سے اعلی والدین کے یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ پھر ماننا یہ ہوگا کہ حضور کریم علیہ السلام سب سے اعلی خاندان، سب سے اعلی قبیلے، سب سے اعلی گھرانے، سب سے اعلی والدین کے یہاں حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے مبارک پشتوں اور مقدس ارحام میں منتقل کرتا رہا حتیٰ کہ میں اپنے والدین کے یہاں پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات ذہن میں رکھو مسلمانوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت کس کی ہوتی ہے؟ ہر اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت کس کی ہوتی ہے؟ اگر کوئی یہ سوال آپ سے پوچھے تو جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور نفیس شخصیت اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے۔ بلکہ دنیا نے اگر طہارت اور پاکیزگی کے طور طریقے سیکھے ہیں میں نے اور آپ نے، ساری دنیا نے، تو وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہی سے سیکھے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام اور مرسلین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی حیات طیبہ ہر گناہ سے محفوظ ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، انبیاء و مرسلین معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے بہت بہت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے، ان کی حیات طیبہ ہر گناہ سے محفوظ ہوتی ہے۔ انبیاء و مرسلین کے بعد، فرشتوں کے بعد ہم کسی کو معصوم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں گناہ سے محفوظ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء و مرسلین کی حفاظت کا اس قدر اہتمام اور انصرام ہوتا ہے کہ حالت نیند میں بھی وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو، حالت نیند میں بھی وہ غافل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ ہم جو خواب دیکھیں تو ہمارے خواب پر شرعی احکام نہیں آگے بڑھیں گے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کوئی خواب دیکھے تو اس کا خواب، ان کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب یہ بتاؤ کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اچھا سامنے بھی اللہ کے نبی حضرت اسماعیل ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان کر گزریے، جس کا حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر ہم میں کوئی یہ خواب دیکھے کہ صاحب وہ بچے کو ذبح کر رہا ہے تو یاد رکھو اس خواب پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم میں سے کسی کا خواب وحی الہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے انبیاء اور مرسلین کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ اتنا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر سو جائیں تو سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے، لیکن انبیاء و مرسلین کے سونے سے، یاد رکھو مسلمانوں، ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارے دل بیدار رہتے ہیں۔ تو یہ بات عقیدے کی میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ
انبیاء و مرسلین، یہ سب کے سب نفیس، یہ سب سے، یہ سب کے سب اعلی، یہ سب کے سب بزرگ شخصیات، ان سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ نفیس کون ہو سکتا ہے؟ اور ان سب کے تاجدار، ان سب کے سردار ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب نبی کریم علیہ السلام. تو اب خود بتائیے، آپ کے حضور کریم علیہ السلام سے بڑا نفیس کون ہو سکتا ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی پاکیزہ شخصیت اور کون ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پاکیزہ اور سب سے نفیس ترین ہے. اب آؤ جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا، بعض اسلام دشمن قوتیں، اس کو میں پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے یہ گفتگو تیار بھی کی. جس وقت دنیا میں نکلتا ہوں تو یہ سب کچھ سامنے آتا ہے. بعض اسلام دشمن قوتیں اسلام کی مخالفت اور اس کے تعصب کی وجہ سے، بعض مستشرقین کی طرف سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں، دنیا میں جب آپ نکلے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ حضور کی ذات پر کیسے الزامات لگا رہے ہیں. اور ہماری تربیت چونکہ دارۂ رضویت میں ہوئی، ہم الحمدللہ قادری ہیں، چشتی ہیں، سوروردی ہیں، نقشبندی ہیں، تو ہم لوگوں کا خون ویسے ہی کھولنے لگ جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر حضور کریم علیہ السلام کے خلاف بات کرے. اب آئیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مستشرقین کیا الزام لگاتے ہیں؟ الزام یہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشر. یہ گفتگو بہت ضروری تھی، ریکارڈ پہ بھی آ جائے، شاید ایسی گفتگو کسی کی نہ ہو لیکن ریکارڈ پہ آ جائے اور دنیا میں انٹرنیٹ پر جتنے مسلمان سن رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ گفتگو کروں، بہت ضروری تھی. حضور کی ذات گرامی پر الزام یہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضور کریم علیہ السلام، اے مسلمانوں، تمہارے رسول محمد ابن عبداللہ نفس پرست تھے، وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے متعدد نکاح کیے. تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نفس پرست تھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی نکاح کیے. آپ لوگوں کو تو صرف چار شادی کا حکم دیا اور خود انہوں نے 9 یا 11 نکاح کر لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ نفس پرست تھے. یہ بعض مستشرقین کی طرف سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ الزام لگایا جاتا ہے. ہم حضور کے دربار کے کتے ہیں، ہم حضور کا کھاتے ہیں. حضور کی ذات ہو یا غوث پاک کی ذات ہو، کوئی بھی الزام لگائے گا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے علماء کی جماعت موجود ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم ہر اعتراض کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، یہ الزام تو حضور پر پورے دور جاہلیت کو دیکھ لو کسی نے بھی نہیں لگایا. جو الزام آج کے بعض مستشرقین نے لگایا، اللہ اکبر، بڑے زور و شور سے دنیا میں یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، ان کے کالجز میں، ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے سیمینارز میں، ان کی کانفرنسز میں اسی مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ نے اتنے نکاح کیے. خود اپنے امت کو 4 نکاح سے زیادہ کی اجازت نہیں دی، یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپس ہی میں دست و گریباں ہیں، ہم آپس ہی میں لڑ لڑ کے کمزور ہو رہے ہیں، اور ادھر دشمنان دین حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر مختلف ہیلے بانوں سے حملے کر رہے ہیں. یاد رکھو، وہ شخص کہ جس کو اللہ نے تھوڑی بہت عقل دی ہو، اگر وہ حضور کریم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے، حیات طیبہ کا مطالعہ کرے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا. یہ الزام صرف حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تعصب کی وجہ سے لگایا گیا، یہ الزام صرف اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے کہ اسلام کی موومنٹ، اسلام کی تحریک جو دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اس کو روکا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں، امریکہ میں عیسائیت کے بعد دوسرا سب سے بڑا مذہب اگر اس وقت کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کی تحریک بڑی تیزی کے ساتھ یورپی کنٹریز میں، امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. تو اس کو روکے کیسے؟ اس کو اس طرح سے روکے، اور ہماری کتابوں سے، ہماری بک سے ریفرنس کوٹ کریں، حوالے جات کوٹ کریں، اور مسلمان لوگ نہ بن سکے اس کو روکا جائے. اللہ اکبر. یاد رکھو مسلمانوں، حضور کریم علیہ السلام کو لوگوں نے ساحر کہا. آپ دور جاہلیت پڑھیں، ساحر یعنی جادوگر کہا، معاذ اللہ. حضور کریم علیہ السلام کو لوگوں نے شاعر کہا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام بھی لگا کہ بس یہ اقتدار کی خواہش رکھتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بھی الزام لگا کہ حضور کریم علیہ السلام جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بنا لیا. ان میں ابو بکر شامل ہے، ان میں عمر شامل ہے، ان میں عثمان شامل ہے، ان میں علی شامل ہے، ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کے قرآن بنایا. دور جاہلیت میں حضور پر یہ سارے الزامات لگے، مگر یہ الزام جو حضور کریم علیہ السلام کی ذات پر اب لگایا جا رہا ہے، یہ دور جاہلیت میں بھی یاد رکھو کہ نہیں لگا. کسی سخت سے سخت کافر نے بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اثر پر ایسا الزام کبھی نہیں لگایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور کریم علیہ السلام کی 25 سالہ زندگی ہے. حضور کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب معاشرے میں بڑے ہوئے، اور عربوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ مجھے جب پتا چلا کہ میرے بھائی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو میں آیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ جھولے میں ہیں، اور ادھر میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، میں دیکھ رہا تھا چاند آسمان پہ حرکت کر رہا تھا، چاند میں موومنٹ تھی، چاند کبھی ادھر جاتا، چاند کبھی ادھر جاتا. مجھے بتاؤ، ہم میں سے کسی نے کبھی چاند کو حرکت کرتے دیکھا، سورج کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا؟ اگر چاند اور سورج اس طرح حرکت کرنے لگ جائے تو مسجدیں رمضان سے زیادہ نمازیوں سے بھر جائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت قائم ہونے والی نہ ہو. چاند حرکت کر رہا تھا، اور جب میں نے جھولے میں لیٹے ہوئے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ یا رسول اللہ، آپ انگلی سے اس طرف اشارہ کر رہے تھے، چاند اس طرف آ رہا تھا، اس طرف اشارہ کر رہے تھے، چاند اس طرف آ رہا تھا. میرے اعلی حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں عربی میں جھولے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضور نے فرمایا، عباس جب بڑے ہونے کے بعد یہ معاملہ ہوا، حضور نے فرمایا، عباس یہ چاند مجھ کو رونے سے بہلاتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا. حضرت عباس عرض کرتے، میرے آقا ایک دن تو ہوا تھا پیدائش کا، آپ چاند سے کیسے باتیں کرتے تھے؟ فرمایا، اس سے بڑی حیرانگی کی بات بتاؤں؟ جی بتائیے. فرمایا، عباس جب لوہے محفوظ پہ قلم چلتا تھا اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اے عباس میں اس قلم کے چلنے والی آواز کو اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اب مسئلہ آسان ہو گیا. سرکار ماں کے پیٹ میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنے، سرکار گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہتے ہوئے ہم کراچی کے یا رسول اللہ کہنے والوں کو اس صداؤں کو بھی ضرور سن سکتے ہیں، ضرور سن سکتے ہیں. اب حضور کی یہ پاکیزہ زندگی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے، حضور پیدا ہوئے تو میرا گھر پورا پر نور بن گیا، میں نے حضور کے نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا. اب حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے اور میں نے جب حضور کریم علیہ السلام کو گویا غسل دینے کی کوشش کی، صوفیہ فرماتے ہیں کہ پیغام آ گیا، اے آمنہ ہمارے حبیب کو غسل نہیں دینا، ہم نے اپنے حبیب کو غسل دلوا دیا ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، حضور جب پیدا ہوئے غسل دیے ہوئے پیدا ہوئے، حضور جب پیدا ہوئے ختمہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ میں نے کہا اقبال بولو، تم تو بڑی شاعری کرتے ہو، تم تو شاعر مشرق ہو، بولو اس مقام پہ کیا بولتے ہو۔ اقبال خاموش ہو گیا، ظفر علی خان خاموش، تمہارا غالب خاموش، بریلی کا احمد رضا بول اٹھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مسلمانوں، اب یہ پاکیزہ زندگی ہے حضور کی۔ حضور جس جگہ سے گزرتے ہیں درخت حضور کو سجدہ کرتے ہیں، پتھر آ کر کے حضور کے قدموں میں لوٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہ حضور کی 25 سالہ زندگی ہے۔ اس 25 سالہ زندگی میں سارے دشمنان دین نے دیکھا کہ حضور نے تو کسی فعل مکروہ کا ارتکاب تک نہیں کیا۔ یہ 25 سالہ زندگی آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج کے دور میں مجھے جتنے 25 سال اور 20 سال کے نوجوان بیٹھے، مجھے بتاؤ اس 25 سالہ زندگی کو بغیر بیوی کے سنبھالنا کیا آسان ہے؟ میں تم سے سچ بات کر رہا ہوں، فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوں، آسان ہے؟ بہت مشکل ہے۔ عریانیت، ننگاپن، فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ سب کے موبائل میں نیٹ ہے نا، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ تم گوگل پہ جا کے صرف 3 لفظ لکھ دو کیا ننگے ننگے سارے مناظر سامنے نہیں آ جائیں گے؟ سب کچھ سامنے آ جائیں گے۔ یہ 25 سالہ زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور حضور علیہ السلام کا وہ دور ہے۔ جب حضور آئے تو وہ دور جاہلیت کے عورتیں ننگی ہو کر کے رات کو کعبے کا طواف کرتی تھی، شراب اپنے عروج پر، زنا اپنے عروج پر، بے حیائی اپنے عروج پر۔ حضور کریم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر کسی عورت کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ وہ حضور کریم علیہ السلام کی یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ حضور علیہ السلام، انہوں نے حضرت عبداللہ، حضور کے والد ماجد کو بھی دیکھا، حضرت آمنہ کو بھی دیکھا، حضور کے جد کریم کو بھی دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ تو تقویٰ کے اعلی معیار پر یہ گھرانہ فائز تھا۔ حضور کریم علیہ السلام کی 25 سالہ زندگی ہے۔ اس 25 سال کی زندگی جب حضور کی ہوئی، مجھے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، ایک 25 سال کا نوجوان کیا کبھی اپنے سے بڑی خاتون سے شادی کا سوچ سکتا ہے آج کے دور میں؟ وہ تو چاہے گا کہ جس سے میں شادی کروں اس کی عمر کم ہونی چاہیے، 5 سال 6 سال کا فرق ہونا چاہیے۔ حضور کریم علیہ السلام کی عمر شریفہ 25 سال۔ اس 25 سالہ عمر میں حضور کریم علیہ السلام جب 25 سال کے ہو گئے تو حضور نے نکاح کیا تو کس خاتون سے کیا؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، جن کی عمر شریفہ 40 سال۔ حضور کی عمر شریفہ صرف 25 سال، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دو خاوند، حضرت خدیجۃ الکبریٰ دو خاوندوں سے بیوہ اور صاحب اولاد۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سالہ عمر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، اور پیغام حضور نے نہیں بھیجا، خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھیجا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر دوسرا نکاح کیا انہوں نے، پھر دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایک بیوہ عورت اس معاشرے کے اندر بھی، جسے ہم پڑھے لکھے دور کہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر بھی ایک بیوہ عورت کیا اکیلے کام کر سکتی ہے؟ بزنس کر سکتی ہے کوئی؟ لوگوں کی بھیڑیوں والی نگاہیں تو اس کا پیچھا کرتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے وہ دور جہلیت ہے، کام کرنا کتنا مشکل ہوگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمت نہیں ہاری، اللہ اکبر، اپنا بزنس شروع کیا، اپنا کاروبار شروع کیا، اور پھر کاروبار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. اپنے خاص خادم کو بلایا، غلام کو بلایا، اور فرمانے لگی کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ اب میرے تجارتی قافلے شام، یمن اور دیگر ممالک کی طرف جائیں. مجھے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے اس کاروبار کو بڑھانے میں کہ جو صادق اور امین ہو. مجھے بتاؤ میرے غلام، اس خطہ عرب میں، اس مکے میں، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے یہ سارے لوگ صادق اور امین کہتے ہو؟ غلام کہنے لگا، وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ عبداللہ اور آمنہ کے لخت جگر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا اور دوسرا کوئی نہیں؟ کہا جتنے ان کے نام کے چرچے ہیں اتنے چرچے کسی اور کے نہیں ہیں. اور چمکنے والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اچھا، ابو طالب کے ذریعے یا حضرت عبد المطلب کے ذریعے پیغام بھیجوایا، کیا آپ میرے ساتھ کام کریں گے؟ میں آپ کو معاوضہ دوں گی، ٹھیک ٹھاک معاوضہ دوں گی، آپ میرے تجارتی قافلے لے کر کے جائیں گے، ساری تیاری میں آپ کو کر کے دوں گی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. حضور علیہ السلام نے تجارت کی ہے، اگر ہم حضور کے انداز میں تجارت کریں تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر بن سکے. حضور نے تجارت کی، حضور نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، تسلیم کیا، ٹھیک ہے. اب ایک قافلہ شام کی طرف، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی وہ شام کی طرف بڑھتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ نے اس قافلے پر بڑا پیسہ لگایا، بڑا تجارتی مال سواریوں پر لادا گیا. حضور کی نگرانی میں قافلہ پہنچا. اللہ اکبر، پہلے تو قافلہ جاتا تھا مال کچھ واپس آ جاتا تھا، اس بار جب قافلہ گیا تو سب کا سب مال بک گیا، سواریاں خالی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام پہلے پہنچ گئے، پہلے پہنچے، خوشی تھی نا. آ کر کے کہنے لگے، خدیجۃ الکبریٰ، بڑا عجب معاملہ ہو گیا، یہ سفر تو انتہائی حیران کن ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا پہلے تو مال کچھ بکتا تھا، کچھ واپس آتا تھا، اب تو سب کچھ بک گیا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سارا مال بک گیا، ایک دانہ بھی نہیں؟ کہا ایک دانہ بھی نہیں. اور خدیجۃ الکبریٰ، میں آپ کو بتاؤں، جن صاحب کو آپ نے منتخب کیا ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ ساری انہی کی برکتیں ہیں. اور میں بتاؤں، میں نے بہت سارے معاملات ان کے ساتھ دیکھے. خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، کیا دیکھا؟ کہا کڑکتی دھوپ ہوتی، تپتی دھوپ، ہم سب پسینے میں شرابور ہوتے، لیکن محمد ابن عبداللہ کے سر پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کیا کرتا تھا. میں کہا اچھا، کہا ابھی دیکھ لیں آپ، وہ آنے والے ہیں، بس داخل ہونے والے ہیں، آپ بلندی پہ چڑھ جائیں. خدیجۃ الکبریٰ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بلندی پر چڑھ گئی، دیکھ رہی ہیں حضور کی طرف. واقعی دیکھا کہ تپتی دھوپ ہے، ہر بندے کے اوپر دھوپ ہے پسینے میں، گویا کہ وہ شرابرو ہے، لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر ناز پہ بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر، حضور کا انداز زندگی دیکھا، حضور کا انداز تقاطب دیکھا، حضور کی سیرت ناز دیکھی. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا، اسے مورخین نے لکھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، میں آپ سے قرابت داری، قوم میں آپ کی شرافت، امانت، حسن اخلاق، سچائی کی وجہ سے میں آپ سے رغبت رکھتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. دیکھو آپ خدیجۃ الکبریٰ کا معیار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ اس دور میں کیا لڑکی یہ الفاظ بولتی ہے کہ مجھے لڑکا ایسا چاہیے جس کا کریکٹر اچھا ہو، کردار اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، سیرت اچھی ہو، بات چیت کا انداز اچھا ہو. نہیں، آج کی لڑکی کو تو پائلٹ چاہیے، لڑکا پائلٹ ہو، انڈین اداکاروں سے اس کی شکل ملتی ہو، لڑکا ڈاکٹر ہو۔ کیا آج کے دور میں کوئی یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر، ام المومنین کا لقب ملنا تھا خدیجۃ الکبریٰ کو، حضور کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنا تھا خدیجۃ الکبریٰ کو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا عبد المطلب کے پاس، پھر وہ حضور کریم علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کریم علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ اسلام کے دشمنوں، میرے آقا کے دشمنوں، بغیرتو تم الزام لگاتے ہو، میرے آقا نفس پرست تھے، میرے آقا معاذ اللہ شہوت کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ جو آدمی، یاد رکھو، اب میرے پاس جملے نہیں ہے، بات میرے آقا کی ہے نا، اس لیے بہت سنبھل کے بولنا پڑتا ہے، بہت سنبھل کے بولنا پڑتا ہے۔ جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے وہ کبھی اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرتا، جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے وہ کبھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرتا جو بیوہ ہو، جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے، نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کبھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرتا جو بچے والی ہو۔ کئی لوگوں نے شادیاں کی، شادی ہوئی لڑکی کی، اولاد پیدا ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، شادی ہوئی، کہنے لگے ہم تو بچہ نہیں لیں گے، ہم تو بچی نہیں لیں گے۔ میں کئی گھرانے آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس بچے اور اس بچی کو تو ماں باپ پال رہے ہیں، وہ ابھی ایک چھوٹا سا بچہ، آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہو گے کہ کسی جگہ پر ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، کہیں سے ملا ہے، وہ کوئی اس بچے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صاحب اس بچے کو ہم پناہ دیتے ہیں، اس بچے کو ہم اپنا بچہ بنا کر کے رکھیں گے، کوئی نہیں ہے۔ دیکھو آپ کیا معاملات ہیں اس دنیا کے۔ اللہ اکبر، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، عمر 25 سال، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریفہ 40 سال۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ 25 سال سے 50 سال حضور کی حیات طیبہ دیکھیں آپ، 25 سال سے 50 سال، 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، پھر 25 سال، 50 سال تک حضور علیہ السلام نے پھر کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ میرے آقا کی ذات پہ حملے کرنے والوں، 50 سال عمر ہو گئی میرے آقا کی، میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اچھا، دوسرا نکاح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا تو پھر حضور نے نکاح کیا۔ 50 سال عمر حضور کی ہو گئی، اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح کیا، اب حضور کے لیے کون سی مشکل تھی؟ مجھے بتاؤ، حضور کے لیے تو، میرے آقا کے لیے تو کبھی بھی کوئی مشکل نہیں تھی۔ حضور نوجوان لڑکی سے نکاح کر لیتے، کیا مشکل تھا؟ لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ حضور نے آگے چل کے کن سے نکاح کیا، یہ تمہیں بتاؤں گا، لیکن یہاں پر ایک اور الزام بتاؤں میں تمہیں۔ میرا تو دل چاہتا اپنا سر دیوار پہ ماروں، کہتے صاحب تمہارے نبی محمد ابن عبداللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے 25 سال جو دوسرا نکاح نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ سے ڈرتے تھے۔ تمہارے نبی بیوی سے ڈرتے تھے، یہ الزام حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس لیے نہیں کیا کہ تمہارے نبی جو ہے وہ بیوی سے ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، دنیا میں جہاں پہ یہ سوال ہو، اے میرے سننے والوں، میں باہر کی دنیا تم سے مخاطب ہوں اس وقت، اگر یہ سوال ہو تو میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت ناس کا مطالعہ کرنے والا ہر ذی فہم جانتا ہے کہ حضور کے دل میں سوائے اللہ کے خوف کے کسی اور کا خوف نہیں تھا، کسی اور کا خوف اس کا تصور ہی ممکن نہیں۔ بابا، بیوی سے ڈرنے والا وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی بڑی طاقتوں سے جنگ کری، ابو جہل سے حضور لڑے، ابو لہب سے حضور لڑے، عدوا سے حضور لڑے، شہبہ سے حضور لڑے، بڑی بڑی طاقتیں آئیں، یہ بدر میں آئیں، احد میں آئیں، حنین میں آئیں، کیا بیوی سے ڈرنے والا اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتا ہے؟ اب تو تم خود سوچو کہ تمہارا الزام سرے سے سرے سے جھوٹا ہے کہ میرے آقا نے دنیا کا مقابلہ کیا اور میرے آقا بیوی سے ڈر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے، اللہ تعالی نے تمام مخالفین کے خلاف آپ کو جہاد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کرو اور سختی کرو. دوسری یہ بات میں تمہیں بتاؤں، ایک بات میں نے تمہیں بتائی، جو شخص بیوی سے ڈرتا ہو وہ باہر لوگوں سے کتنا ڈرتا ہوگا. حضور کریم علیہ السلام نے کفاروں سے جہاد کیا، ان کا مقابلہ کیا، تو تمہاری یہ بات غلط. دوسری بات، بیوی سے ڈرنے والا کبھی بھی رسول کیسے بن سکتا ہے؟ کیا بیوی سے ڈرنے والا رسول بن سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. اللہ اکبر، رسول کا کام، رسول کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بلا کسی خوف کے وہ حق بات کا اعلان کر دے. دیکھو سارے لوگ، حضور کو حکم ہو گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، حضور کو حکم ہو گیا آپ اعلان نبوت فرمائیے، حضور جبل صفا پر آئے، آواز دی، سارے لوگ جمع ہو جائیں، سب جمع ہو گئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو گے فلا پاؤ گے. لات حزا حبل، یہ پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، یہ تمہارا خدا نہیں بن سکتی، چھوڑو اسے، میں تمہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں. ڈر ہے میرے آقا کے وجود پہ کوئی؟ یہ ساری دنیا تو صادق کہتی تھی نا، امین کہتی تھی نا، اب حضور کریم علیہ السلام نے جو صدائے حق بلند کی، کیا حضور نہیں جانتے تھے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے؟ اور دشمن بنے لوگ. حضور کو مارنے کی پلاننگ ہوتی رہی، قتل کی پلاننگ ہوتی رہی، مگر میرے آقا کے پاؤں میں ذرا بھی جنبش نہیں آئی. یاد رکھو حضور رسول ہے، اعتراضات کرنے والوں یہ بات بھی ذہن میں رکھو، اور رسول اللہ کا رسول کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتا، وہ حق بات کہتا ہے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہی وہ ایام تھے کہ حضور کریم علیہ السلام تفکر اور تدبر کے لیے غار حرا میں جا کر مہینہ مہینہ خلوت میں رہتے، آپ کے دن وہاں پر گزرتے، راتیں بھی. آپ سب جانتے ہیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا ایک ایک شخص جانتا ہے کہ حضور نے کتنا عرصہ غار حرا میں گزارا. کیا بیوی سے ڈرنے والا اتنے عرصے گھر سے باہر رہ سکتا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا وہ خوبصورت گوشہ تو دیکھو کہ حضور نے کئی عرصہ غار حرا میں گزار دیا. اللہ اکبر. اور ایک اور بات میں تمہیں بتاؤ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس کتنا مال تھا؟ سارے عرب کے امیر لوگ بھی جمع ہو جائے نا، تم سب کا مال ایک طرف رکھو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال ان سب کے مالوں پر بھاری تھا. اور خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا وہ سارا کا سارا مال پیارے آقا کے قدموں میں پیش کر دیا. بے وقوفو، بیوی سے ڈرنے والا بیوی کو مال دیتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو مال دیتی ہے؟ پوچھو کسی ڈرپوک سے، جو بیوی سے ڈرتا ہو وہی لے کے جاتا ہے، حلوہ پوری لے کے جا رہا ہوگا، کچوری لے کے جا رہا ہوگا، سونے کی انگوٹھی لے کر کے جا رہا ہوگا، بیوی خوش رہے. اور یہاں خدیجۃ الکبریٰ نے تو سب کچھ میرے آقا کے قدموں پہ قربان کر دیا. اللہ اکبر. اور دوسری یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہیں اگر کوئی یہ سوال آ جائے تو کس طریقے سے جواب دینا ہے. قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ حضور اور خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں، حضور کا اور خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ اللہ کے نبی اور امتی کا بھی رشتہ ہے، اللہ کے نبی اور امتی کا بھی رشتہ ہے. جس وقت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور فرمانے کے بعد حضور نے خدیجۃ الکبریٰ سے کہا، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا ہے، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، آقا میں آپ پر ایمان لائی. خواتین میں سب سے زیادہ سب سے پہلے اگر اسلام قبول کیا تو خدیۃ الکبریٰ نے قبول کیا. اب مجھے تم یہ بتاؤ، امتی نبی سے ڈرتا ہے یا نبی امتی سے ڈرتا ہے؟ بتاؤ نا مجھے، نبی امتی سے ڈرتا ہے یا امتی نبی سے ڈرتا ہے؟ ہم سارے حضور کے امتی ہیں نا، ہم اپنے نبی سے ڈرتے ہیں. ذرا سی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، ذرا سی کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ذرا سی بے ادبی اور گستاخی ہوئی، بس دارا اسلام سے باہر، دارا اسلام سے خارج کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور کریم علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بڑی محبت سے یاد کیا کرتے تھے، بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں، اور فرماتے مجھے ان سے بہتر بیوی میسر نہیں آئی. بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ جب بھی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آتا تو حضور ان کی بہت تعریف کرتے. ایک دن میں نے رش کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ انہی کی تعریف کرتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہیں. حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی مجھے نہیں دی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے میری تصدیق کی اس وقت جب لوگ مجھ مصطفیٰ کی تکذیب کیا کرتے تھے، اس سے بہتر بیوی مجھے میسر نہیں آئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اتنی محبت خدیجۃ الکبریٰ سے، جب کوئی جانور ذبح کرتے تو فرماتے گوشت کے حصے بناؤ، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجو، یہ سہیلیوں کے گھر میں بھیجو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے ایک دن وجہ پوچھی تو فرمایا، میں خدیجہ کے چاہنے والوں کو چاہتا ہوں. جو خدیجہ کو چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں، میں چاہنے والوں کو چاہتا ہوں. تو اسلام دشمن طاقتوں اور وہ قوتیں، مجھے یہ بتائے، کیا بیوی سے ڈرنے والے خاوند کی کیفیت یہ ہوتی ہے؟ وہ تو شکر کرتا ہے. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے شکر کرتے، بیوی کا انتقال ہو گیا کہ مٹھائی بادشاہ صاحب، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. وہ تو شکر ادا کرتے ہیں بیوی مر جائے کہ صاحب ہماری جان چھوٹ گئی. اور حضور علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب آؤ، یہ 50 سال حضور کی حیات طیبہ کے خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا. اب حضور کریم علیہ السلام نے نکاح کیا، کس خاتون سے کیا؟ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا. حضرت سودا سے نکاح کیا، حضرت سودا بھی بڑی عمر کی خاتون تھی، عمر شریفہ میں حضور سے بڑی تھی، 50 سال تو ان کی عمر، 55 سال ہوگی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا. وہ الزام جو لگا رہے ہو میں اس کے دلائل دے رہے جہاں جاؤں، اس کے جوابات دیتا جا رہا ہوں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر نفسانی جذبات کا شائبہ تک ہوتا تو کیا سارے کافر حضور کے پاس نہیں آئے تھے؟ آپ اسلام کی تحریک چھوڑ دیں، جس خوبصورت خاتون سے کہے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے. کیا یہ تاریخ کی کتابوں میں بات موجود نہیں؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کسی تجویز کو پسند نہیں فرمایا. اللہ اکبر. بڑی سادہ سادہ سی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری. اور آگے بڑھو، ریاست مدینہ 10 سال کے عرصے میں جزیرہ نمای عرب، جنوبی عراق اور فلسطین تک 12 لاکھ مربع میل پر محیط ہو چکی تھی. اب صرف حضور کی حکومت مکے اور مدینے پہ نہیں تھی، 12 لاکھ مربع میل پہ حضور کی حکومت تھی. اب میرے آقا کے لیے کون سی مشکل تھی؟ اب بھی میرے آقا کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لیتے، کون سی مشکل تھی؟ لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی ازواج پر اکتفا کیا. اور جتنے سنی بیٹھے ہو، جتنے مسلمان، میری یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور کریم علیہ السلام نے جتنی شادیاں کی صرف ایک حضور کی زوجہ کنواری تھی، جو کنواری نکاح میں آئی وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی، صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ. باقی جتنی خواتین سے حضور نے نکاح کیا وہ سب کی سب بیوہ خواتین تھیں. کوئی دو شوہروں سے بیوہ تھی، کوئی ایک شوہر سے بیوہ تھی، اور صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ تھی جو کنواری تھی، جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی. اور اعتراضات وہ لوگ جو حضور کی ذات پہ کرتے ہیں. دیکھو اگر نفسانی خواہش کا غلبہ ہوتا تو وہ بندہ زیادہ شادی کرتا ہے جس کے پاس وقت بھی ہو. پہلے میرے حضور کے پاس وقت کتنا تھا ذرا اس کو تو دیکھ لو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وقت کتنا تھا؟ اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیات میں آپ کو بتاؤں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی سے پوچھا اپنے بابا جان سے کہ حضور کریم علیہ السلام کے گھریلو معاملات کے بارے میں مجھے بتائیں، تو میرے بابا جان کہنے لگے بیرونی مصروفیات سے فارغ ہو کر آپ گھر تشریف لاتے تو گھریلو وقت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے، ایک حصہ اللہ کے لیے، دوسرا گھر والوں کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے، اور پھر اپنے تیسرے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے. اس وقت میں اہل علم و فضل صحابہ آپ سے تعلیمات حاصل کر کے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے. تھوڑا سا وقت حضور کے پاس ہے، تھوڑا سا وقت پورے 24 گھنٹے میں، اور وہ وقت بھی آپ دیکھیں کہ امت کی تبلیغ کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خرچ ہو رہا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر اس طرح سے جو ہے وہ یہ الزامات لگائے گئے، اللہ اکبر. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. نفسانی خواہش کا غلبہ یاد رکھو اس پر ہوتا ہے، نفسانی جذبات و خواہشات کے پیروکار جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، ان کی منزل خوشی اور مقصود دنیا ہوتی ہے، وہ اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں. لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اثر، حضور تو خود فرمائے طالب الدنیا مردود، دنیا کا طالب مردود ہوتا ہے، طالب الاخرہ محبوب، آخرت کا طالب جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. حضور کے پاس ایک وقت آیا، کتنا مال آیا یہ بھی میں تمہیں بتاؤں، سونے چاندی کے 90,000 درہم و دینار کے ڈھیر مسجد نبی میں لگے ہوئے ہیں. حضور سارے غلام کو بلا رہے ہیں، دے رہے ہیں. جب حضور کریم علیہ السلام گھر کی طرف تشریف لے گئے تو ایک دانہ بھی اس جگہ پر موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. لوگ تو چندوں سے اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، چندوں سے تو اپنے بنگلے اور اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں، مسجد نبوی میں صدقات کی کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. حضرت امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی، حضور نے نکال دیا، کہ کہ چھی چھی نکالو، فرمایا صدقہ میری اولاد پہ حرام ہے. خود بتاؤ آپ، جو امام حسن جو ابھی مکلف بھی نہیں، ابھی غیر مکلف ہے، نابالغ ہے، اپنے بچے کو ایسا عمل کرنے سے منع کرتے ہیں تو خود حضور کے تقوی کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر. اب آئیے، میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں جو الزامات لگاتے ہیں، تم اپنے بڑوں کو تو پڑھ لو، وہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضور پہ لکھی گئی ان کی کتابیں پڑھو، وہ حوالے تم اپنی کانفرنسز میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ آ میں تمہیں حوالہ دیتا ہوں. ولیم مور، کتاب کا نام حیات محمد، حیات محمد جلد دوسری صفحہ نمبر 14. یہ ولیم مور سب سے زیادہ انگریزوں میں تنقید اگر کسی نے کی ہے تو اسی خبیث نے کی ہے حضور کی ذات پر. ولیم مور کیا کہتا ہے؟ ولیم مور کہتا ہے رکھ رکھاؤ میں، حیا اور طور طریقوں میں پاکیزگی جو اہل مکہ میں نایاب تھی، محمد کی جوانی سے منسوب کرنے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے. یعنی عرب کا دور کے جس میں حیا نام کی چیز نہیں تھی، اگر اس دور کے اندر کوئی سب سے حیا والی شخصیت تھی تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی شخصیت تھی. یہ ولیم مور نے اپنی کتاب میں لکھا. آگے بڑھو، پی ڈی لیسی جانٹن، کتاب کا نام محمد اور آپ کا اقتدار، صفحہ نمبر 51 لکھتا ہے شہریوں کے درمیان آپ اعلیٰ کردار کے مالک تھے اور کوئی بات آپ کے اسم مبارک کے خلاف نہیں جاتی، یعنی آپ کا جو نام ہے نا محمد، کوئی بات اس نام کے خلاف نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، ریون مارس ووڈز، محمد، بت اور مسیح، یہ کتاب کا نام ہے۔ پیج نمبر 23 پہ لکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے حوالے سے، آپ کی غیر شادی شدہ جوانی غیر معمولی طور پر پاکیزہ تھی۔ ایلبم ڈرسنگم، ایک تو ان کے نام بھی زبان پہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ لکھتا ہے، محمد کی جوانی عفیف رہی حیات محمد میں۔ اس طرح سارے انگریزوں کے حوالے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ معاملات کیسے رہے، انگریزوں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور نے اتنے نکاح کیوں کیے؟ یہ تو میں نے اور باتیں بتائی، دوسرے حوالے سے بھی سمجھاتا ہوں کیوں نکاح کیے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور میرے آقا کے بھی ہر کام میں حکمت ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیے کیوں کیے، ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مختلف خاندانوں قبائل میں جو نفرت تھی، حضور نے الگ الگ قبیلے میں نکاح کیے تاکہ یہ ساری نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائے، اور جیسا حضور نے فیصلہ کیا بالکل ویسا ہی ہوا۔ قبائلی عصبیت، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا کفو یا ہمسر نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور کریم علیہ السلام نے مختلف قبائل میں نکاح کیے، اس سوچ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچ پانچ فرما دیا۔ اللہ اکبر، حضور نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیے کیوں؟ اس دور میں بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا مایوب سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا۔ حضور نے خود نکاح کر کے دنیا کو بتا دیا، بیوہ عورت سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، جب میں مصطفیٰ کر سکتا ہوں تو غلاموں تم کیوں نہیں کر سکتے ہو۔ حضور کریم علیہ السلام نے اس عیب کو بھی جو ہے وہ ختم فرمایا۔ خدمت اسلام کی وجہ سے بھی حضور کریم علیہ السلام نے نکاح کیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سودا اپنے خاوند جو انہی کی ترغیب سے اسلام لائے تھے، والدہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی حضرت سودا نے، وہاں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ حضور کے لیے ہجرت کی نا، دین کے لیے ہجرت کی نا، اپنی والدہ کے ساتھ نکلی، وہاں سڑک پر ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضور کریم علیہ السلام نے حضرت سودا سے نکاح کر کے ام المومنین بنا دیا۔ مجھے بتاؤ، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتنا اچھا فیصلہ کیا، کتنا اچھا کام کیا۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے بعض ایسے ساتھی کہ جنہوں نے ہر وقت حضور کا ساتھ دیا تھا، مجھے بتاؤ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضور کی کتنی خدمت کی، جب قدیت الکبرا کا وصال ہوا تو حضور جب غمگین رہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہو گئے، دن نہیں گزرتا، رات نہیں گزرتی، اپنی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں دی۔ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو نکاح میں قبول فرمایا۔ خدمات تھی نا حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت فاروق اعظم خدمات کم ہیں۔ حضور کا وصال ہوا تو 12 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت، فاروق اعظم نے اپنے دور میں تنہا 12 لاکھ مربع میل کا اور اضافہ فرما دیا تھا۔ اسلام کی خدمت کی انہوں نے، انہوں نے حضرت حفصہ کو آپ کی نکاح میں پیش کیا، حضور کریم علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو بھی قبول فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ ساتھیوں کی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اسی طرح بس عورتیں تھیں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان بچے بچیوں کو کون سارا دیتا؟ یہ دور جاہلیت میں تو لوگ بیوہ عورتوں سے شادی نہیں کرتے تھے، اب ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے، اب حضور قائد ہیں، حضور سردار ہیں، قائد کا کام آپ کیا سمجھتے ہو؟ خود وہ موج اور مستی کرے اور اس سے محبت اور عشق کرنے والے لوگ ساری سزاؤں کو برداشت کرے، تکلیفوں کو برداشت کرے؟ کیا قائد ایسا ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے خدا کی قسم میں نے بچپن سے اب تک اگر کسی کو قائد کہا ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کو کہا ہے. باقی جتنے یہ تحریک و ویریکو کے قائد ہیں میں کسی کو قائد نہیں مانتا. میرے قائد اگر ہیں تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. حضور کریم علیہ السلام نے اس چیز کو محسوس کیا. انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے. اب کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں، حضرت زینب بنت خزیمہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، لیکن غزوہ احد میں حضرت عبداللہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر، حضور کریم علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا کہ بیوہ عورت کی مدد حضور کریم علیہ السلام نے کس طریقے سے کی. اسی طرح ام سلمہ، ان کا نکاح ابو سلمہ سے ہوا تھا. انہوں نے حبشہ اور مدینے دونوں کی طرف ہجرت کی. جب یہ ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے بیوی بچے خاندان والوں نے ان سے چھین لیے، حضرت ابو سلمہ سے بچے بھی چھین لیے، بیوی بھی چھین لی. جاؤ محمد کے ماننے والے ہو، محمد کے ساتھ جاؤ. ابو سلمہ نے کہا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. آ گیا مدینے، آ گیا. اب اہلیہ ان سے بڑی محبت کرتی، بڑی محبت کرتی. وہ اس جگہ پر جہاں سے بچے چینے تھے سرحد پر، روزانہ اس جگہ پر آ کر کے رویا کرتی تھی، زارو قطار روتی تھی. اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ پھر ایک مار کا ایک کارے زار گرم ہو گیا، غزوہ احد آ گیا. غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے. جام شہادت نوش کر لیا. ام سلمہ کو پتا چلا میرے شوہر شہید ہو گئے، دعا کی، اے اللہ مجھے اعلی اجر عطا فرما. اللہ نے دعا قبول فرمائی، حضرت ام سلمہ کو پیارے آقا کے نکاح میں دے دیا. شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضور نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ نکاح کیا. بہت ساری باتیں ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں، بہت ساری حکمتیں ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے حضور کریم علیہ السلام کی پوری سیرت ناز کو سمجھنا ہوگا. بچپن سے لے کر کے حضور کی 63 سالہ عمر شریفہ، یہ پوری عمر شریفہ کو سمجھنا ہوگا. ایک ایک لمحہ، ایک ایک معاملات سمجھنے ہوں گے. پھر میں تمہیں بتاؤں، تھوڑا سا وقت لے لیتا ہوں، چلو لگ جاتا ہے تو لگ جائے. میں تمہیں بتاؤں خواتین کے جو مسائل ہیں، حیض کا مسئلہ، نفاس کا مسئلہ، ہم بستری کا مسئلہ، یہ کون سمجھاتا؟ کیا حضور خود سمجھاتے خواتین کو؟ اگر حضور خود سمجھاتے تو تم پھر الزام لگا دیتے حضور کریم علیہ السلام کی ذات پر، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ایسا کرتے ہیں. اللہ اکبر، حضور نے نکاح فرمائے. اور ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ ہم خود تو دین سیکھنے مسجد میں آ گئے اور جانے کے بعد ہم بیوی کو کچھ نہ سکھاتے ہیں، کوئی کتاب بھی ہم بیوی کو نہیں دیتے کہ حیض کا رنگ کیسا ہوتا ہے، نفاست کس کو کہتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خون کتنے دن آتا ہے یا نہیں آتا. ہم میں سے کسی نے سکھایا بیویوں کو؟ کوئی کتابیں دی؟ کچھ بھی نہیں دیا ہم نے. تو حضور نے اپنی ازواج کو دین کے سارے مسائل سکھائے. دیکھو یہ حضور کی ازواج ہے، دین کے سارے مسائل سکھائے. اب خواتین کو مسئلے سکھانے ہیں. مثلا ایک خاتون حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ یہ سوال انہوں نے کر دیا. حضرت ام سلمہ نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا تم حضور سے سوال کرنے لگی ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اگر عورت کو احتلام نہ ہو تو بچہ ماں کی شکل کا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے لوگوں، حضور کا یہ جملہ میں نے امریکہ میں ایک انگریز کو پڑھا، وہ کہتا ہے میں نے سالوں لگا دیے، سوچتا تھا میں بچہ ماں کی شکل کا کیوں ہوتا ہے، باپ کی شکل کا کیوں ہوتا ہے، ماموں کی شکل کا کیوں ہوتا ہے، چاچا کی شکل کا کیوں ہوتا ہے. کسی دین نے نہیں سمجھایا، سمجھایا تو مسلمانوں کے رسول نے سمجھا دیا. فرمایا یہ احتلام اگر عورت کو نہ ہو تو بچہ ماں کی شکل کا کیسے ہوتا ہے؟ اس پر گفتگو ہے لوگوں، بڑی لمبی گفتگو ہے. اور دین کو سمجھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. اگر میں گفتگو سامنے رکھوں گا مجھے پتا ہے لوگ پھر شروع ہو جائیں گے، شاہ صاحب دیکھو کیسی کیسی بات مسجد میں کرنے لگ گئے. بابا یہ کیسی کیسی چیزیں لوگ جو موبائل پہ دیکھنے لگ گئے اس پہ فتوے نہیں لگاتے. میں اگر حق بات بتاؤں، دین کی بات بتاؤں، اگر دین سمجھاؤں اور بتاؤں کہ بچہ ماں کی شکل کا کیسے ہوتا ہے، باپ کی شکل کا کیوں ہوتا ہے، ماموں اور چاچا کی شکل کا کیوں ہوتا ہے، یہ تو مجھے خود حضور نے تعلیم فرمائی ہے نا. یہ بات اگر میں عوام تک بتاؤں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ حضور کریم علیہ السلام کی صرف یہ بات ذہن میں رکھو، فرمایا حضور نے اگر احتلام نہ ہو تو بچہ ماں کی شکل کا کیسے پیدا ہو. یہ وہ سارے مسائل تھے جو اپنی امت کو تعلیم دینے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے متعدد نکاح فرمائے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر زوجہ، ہم حضور کی ساری زوجہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرقد مبارک پر جو رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. یہ جتنے حضور کی ذات کے دشمن ہیں، جتنے دین اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے دشمنوں کا منہ کالا فرمائے، اور جن کے لیے ہدایت ہے اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے. یاد رکھو اسلام پر گما پھرا کر کے جب بھی حملے کیے جائیں گے انشاءاللہ علماء اہل سنت دفاع کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوں گے. موضوع چلے گا، گفتگو چلے گی، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا، جس میں حضرت فاطمہ کا وصال ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے ٹاپک کو ہم کور کریں گے، سارے موضوع پہ کور کریں گے. ہم خدیجۃ الکبریٰ کی شان بھی بیان کریں گے، عائشہ صدیقہ کی بھی شان بیان کریں گے، اور ہم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کریں گے. فاطمہ کی شان بھی بیان ہوگی، اولاد فاطمہ کی شان بھی بیان ہوگی، مولا علی کی بھی شان انشاءاللہ تعالی بیان ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر دینی غیرت پیدا فرمائے. دیکھو انسان ہوں، بہت سمجھ سمجھ کے میں نے گفتگو کی ہے، ایک ایک لفظ بہت سوچ سوچ کے میں نے گفتگو کی ہے. انسان ہوں، کوئی لفظ اگر میری زبان سے غلط نکل گیا ہو میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا کریم اگر کوئی لفظ ایسا جو تیرے محبوب کی شان کے خلاف نکل گیا ہو اگر میری زبان سے، تو مولا کریم تو مجھے معاف فرما دے. مولا میری زبان کی حفاظت فرما، ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرما، دین کا شعور اور دین کا فہم مولا ہمارے قلوب میں پیدا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.